شفاعت کا موقع ایسا ملا ہے کہ دوسرے انبیاء کو یہ موقع نہیں دیا گیا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص النبوہ میں سے ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص کیا, اعطیت خمسن لم یعطہن احد قبلی, اس میں اعطیت الشفاء. اسی طرح پیارے رسول کی سفارش کے جی میں آپ کا مطلب میں کہنا چاہتا سمجھ گیا. اگر کوئی وہ پوچھنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جو شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے اس کو جنت سے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف زبان سے کہا ہے. دوسری روایت میں صاف آیا ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, اپنے دل سے اللہ کی توحید کا قائل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے. اگر شرک نہیں کیا ہے تو کلام پاک کی آیت پڑھیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں, فیصلہ کر لیا, کسی نے مجبور نہیں کیا ہے, اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم شرک کو نہیں معاف کریں گے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, تو کسی مرحلے میں اللہ رب العزت چاہے اہل سنت والجماعت کا احادیث اور قرآن کی روشنی میں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا یا اس کے غضب کا مستحق ہے, اللہ رب العزت چاہے تو اس کو معاف کر کے پہلے ہی وہلے میں پہلے ہی مرتبہ اس کو بغیر جہنم میں داخل کیے اس کو جنت میں داخل کر دے. لیکن اگر عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نیک کام کا بدلہ دیتا ہے اور برے کام کا بدلہ دیتا ہے, تو جتنا جس میں اگر تین تہائی اس نے نیکی کی ہے ایک تہائی غلطی تو یا گناہ ہیں, ان گناہوں کے بدلے اللہ رب العزت اس کو جہنم میں کچھ مدت تک رکھے گا. اس کے بعد روایات میں صاف آیا ہے کہ وہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے اپنے گناہوں سے تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر ہوگی, اس میں ڈبویا جائے گا. پھر وہ پہلے تو کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے, لیکن جب اس جہنم اور جنت کے درمیان ایک نہر ہے اس میں جب ان کو غوطہ دیا جائے گا تو وہ ان کے جسم اگ آئیں گے, ایسے آتا ہے حدیث شریف میں, اور خوبصورت انداز میں پھر جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے. تو یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ اخرج من کان فی قلبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, من قال لا الہ الا اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر توحید اس کے پاس ہے, کوئی نہیں اس کے پلے اور کوئی اعمال نہیں ہے, غلطیاں کی ہیں لیکن اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے, اگر اس نے توحید کو برپا کیا, توحید کو برتا اور توحید کے خلاف کام نہیں کیا, شرک نہیں کیا, تو اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق چاہے اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دے. یہ ہے مطلب اس کا توحید کا. لیکن اگر کوئی شخص جرات یہ کرے کہ بھائی معاف تو ہو ہی جائے گا, اسی کو حضرت انس نے ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آخری ٹکڑے کو حضرت انس نے بیان نہیں کیا, مسند احمد کی روایت میں ہے, وہ ثابت بنانی وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو انہوں نے بیان کر دیا کہ اے پیارے رسول آپ اپنی امت کے ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دیجئے جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان ہے, اور آخری من قال لا الہ الا اللہ ذکر نہیں کیا. تو ثابت بنانی نے کہا اچھا چلو یہی اسی حدیث کے بارے میں حسن بصری سے پوچھیں, یہ حدیث صحیح ہے, آپ اس کو مسند احمد اور نسائی وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے. تو اس حدیث میں یہ آیا ہے حضرت انس, حضرت حسن کہتے ہیں اور کیا کہا حضرت انس نے, انہوں نے کہا اور کچھ نہیں کہا, کہا نہیں کچھ چھوڑ دیا ہے مصلحتن حتی لا تتکلو, یعنی حضرت انس نے اور دو آخری چیز کو چھوڑ دیا ہے تاکہ تم غلط سمجھ کر کے اسی پر بھروسہ نہ کر لو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو وہ کیا چیز ہے, کہتے ہیں صبر کرو, خلق الانسان عجولا, یہ لفظ ہے حدیث کے کہ انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا, تم جلدی کرنا چاہتے ہو, میں تو خود اپنی طرف سے بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آخری جو اللہ رب العزت عنایت فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہیں گے اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر اس شخص کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. لا الہ الا اللہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اخلاص کے ساتھ کہا ہو, توحید میں کوئی خلل نہ آئی ہو اور آیا ہو اور نہ اس نے کوئی شرک کیا ہو, تو انشاءاللہ اس کے بچنے کی امید ہے. یہ توحید کی فضیلت میں داخل ہے. لیکن یہ نہ کوئی سوچے کہ چلو کسی نہ کسی مرحلے پر ہم بہرحال جنت میں داخل ہوں گے, کتنی مدت تک جہنم کی معمولی آگ جو ہے وہ کتنی تکلیف دہ ہوگی جس کا اندازہ ہے اس سے کیجئے کہ دنیا کی آگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 درجہ قیامت 70 درجہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سوال کیا ہے بھائی نے, اور وہ بھی سوال بہت مہم ہے کیونکہ یہ علماء کے درمیان اور طلبہ کے درمیان عام لوگوں کے درمیان یہ سوال ابھرتا ہے کہ نماز کے بارے میں اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو کیا وہ مسلمان رہ جاتا ہے نہیں رہ جاتا ہے. اس میں پرانے زمانے سے اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے من ترک الصلاۃ متعمدن, جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی صلاح چھوڑ دی فقط کفرا, تو کافر ہو گیا. اس کے بنا پر کہتے ہیں کہ وہ دین سے نکل گیا, لیکن نہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں خود حضرت حذیفہ بن یمان جو فتن کی احادیث فتنوں کی احادیث کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے, اس کے اسپیشلسٹ سے سمجھ لیجئے, خود انہوں نے کہا کہ نہیں, نماز اور روزہ اگر اس نے چھوڑا ہے اس کے باوجود اگر توحید اس کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. اور اسی زمانے میں صحابہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر کا مسئلہ نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. نماز اگر کوئی چھوڑتا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو گیا. اس طرح کے الفاظ آئے ہیں, اس وجہ سے علماء میں اختلاف ہے. لیکن بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ صلات بھی نماز بھی ایک بڑے گناہوں میں, اس کا چھوڑنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. کافر نہیں ہوگا لیکن کفر کے درجے تک پہنچے گا, قریب ہونے کا خطرہ ہے, ارتداد کا بھی خطرہ ہے, یہ معنی ہے. کیونکہ اس طرح کے دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد له, جس کا عہد و پیمان پکا نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتى عرافا او کاہنا, جو کسی کاہن یا غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس کوئی آئے فصدقہ, اس کی تصدیق کر لے, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اور سنت نازل کی گئی ہے کیا گیا ہے, قرآن نازل کیا ہے سنت نازل کی گئی, وہ اس سے کافر ہو گیا. کفر کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا جس طرح وہاں صلات کے بارے میں. تو بہرحال علماء کا اختلاف ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس توحید کے بدلے بخاری شریف کی اور اسی طرح دوسری صحیح روایت مسند احمد کی صحیح روایت میں صاف آیا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا اپنے دربار میں قیامت میں, میزان رکھا جائے گا, ترازو, اور ترازو وہ ہوگا, لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے. ترازو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے انسان سے خود اس کا فیصلہ لے گا. ترازو میں دیکھ لو تمہارا, خود تم دیکھ لو کہ تمہارا نیک عمل زیادہ ہے یا بد عمل زیادہ ہے, بد عملی تم نے کی یا نیک عمل کیا. تو اس ترازو کو قائم کرے گا اللہ تعالیٰ, اس کے بعد ایک ایک دفتر پیش کیا جائے گا, تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا, آخر میں وہ مایوس ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں تو ہلاک ہوا. تو اللہ رب العزت اس کو خوشخبری دیں گے کہ نہیں, تمہارے پاس ایک بطاقہ بھی ہے, بطاقہ اس کو کہتے ہیں کارڈ سمجھ لیجیے, ایک کارڈ بھی ہے, وہ لایا جائے گا, اس کو دکھایا جائے گا, اتنے بڑے دفاتر کے سامنے اس ایک ورقے اور ورقے کے آٹھویں حصے کے بطاقے کا یا کارڈ کا کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت. تو اس کو رکھا جائے گا پلڑے پر ایک طرف اور گناہوں کے دفتر ایک طرف, گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ اونچا ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ ہے فضیلت لا الہ الا اللہ کی. شرط یہ ہے کہ آدمی نے شرک نہ کیا ہو, نہ شرک فی توحید کیا ہو, نہ شرک فی رسالہ کیا ہو, انشاءاللہ اللہ کے سامنے وہ سرخرو ہو کر کے کامیاب ہوگا. بہرحال تو آپ ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ کافر ہوا نہیں ہوا, ہم نے آپ کے سامنے دونوں باتیں کی, لیکن اگر آپ ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اور علماء نے ہمارے پرانے صحابہ نے بھی پرانے علماء نے بھی ایک کہا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دو چیزوں کے بارے میں اختیار دیے جاتے تھے تو اس میں سب سے آسان مسئلہ اختیار فرماتے تھے, ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اچھی چیز یا سب سے آسان چیز اپنی امت کے لیے اختیار کرتے تھے. اس باب میں آسان مسئلہ یہی ہے, اس میں یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ نماز چھوڑو اور آزاد رہو, نہیں, بہت بڑا گناہ, اللہ تعالیٰ چاہے تو صدیوں اس میں جہنم میں رکھ سکتا ہے اس کے بدلے, لیکن یہ مسئلے کے طور پر اختلافی ایک مسئلہ ہے، اس وجہ سے کسی کو حق نہیں کہ بالجزم یہ کہے کہ نہیں بہرحال وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اور کوئی کہے لیکن یہ کہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. جی بہرحال اوتی تو خمس النبی، اس میں سے سفارش کا مسئلہ ہے، اور پانچویں چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی وہ کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ کان النبی، حدیث شریف میں ہے، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وانا بعثت الی الناس کافۃ. یہ پانچویں خصوصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی اور رسول بھیجے جاتے تھے وہ اپنے خاص قوم کے پاس بھیجے جاتے تھے، ان کی تعلیمات دوسری قوم کے لیے اگرچہ وہ کہیں کچھ دوسرے شہر میں ہوں ان کے لیے نہیں ہوتی تھی. اس وجہ سے بیک وقت کئی انبیاء، اس شہر میں ایک نبی، اس قوم کے لیے دوسرے نبی، وذکر اخا عاد، اسی طرح وذکر اخا ویلا مدینہ اخاہم صالحا ویلا مدینہ اخاہم شعیبا، اس طرح کی آیتیں بہت آئی ہیں کہ ان کو ان کے قوم کے آدمی شعیب کو بھیجا گیا، ان کی قوم میں ان کو بھیجا گیا. تو وَإِن مِّنْ أُمَّتٍ، آیت شریف میں یہ بھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی قوم نہیں گزری ہے جس میں ہم نے نبی نہ بھیجا ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر نبی اپنے قوم کے ساتھ خاص ہوا کرتا تھا، بیک وقت دوسرے نبی کی تعلیمات کے دوسرے قوم جو ہے مکلف نہیں ہوتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت الی الناس کافۃ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ اعلان کر دیجیے آپ کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں. اس میں کسی امت کے بہرحال جن کے قول کا اعتبار کیا جا سکتا ہے کسی کا اختلاف نہیں، جس کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بیان فرمایا کہ بہت سے جھوٹے اور دجال لوگ نکلیں گے اور کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے. جیسا کہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا پاگل ہے. کسی نے بتایا یہ قصہ، صحیح بتایا، کہتے ہیں کسی پاگل خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ چیخ چیخ کر کے لوگوں کے درمیان لوگوں کو بلا رہا کہ میں رسول ہوں، اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور تم ہماری باتوں کو سنو. دوسرے پاگل سب پاگل ہی ہیں، بہرحال شور کر رہے ہیں. ایک آدمی کسی طرح اوپر چڑھ گیا، پاگل کا کام ہی بہرحال کیا ہے، اوپر چڑھ کر کے، جو اوپر کوئی لکڑی تھی یا جو کچھ بھی رہا ہو اس پر چڑھ کر کے کہتا ہے اللہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ میں اللہ ہوں، میں نے تو اس کو بھیجا ہی نہیں، تو کیسے اس نے نبوت دعویٰ کیا. تو پاگل پن کی بات ہے. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ پاگل ہے، بہرحال اس کو پاگل کہا جائے گا یا پھر بہرحال مرتد، ملحد، جو کچھ آپ کہہ لیں. آخر میں سب سے بڑا جو فتنہ قائم ہوا دنیا، ہندوستان کے اندر، ایشیا میں بھی پیدا ہوئے، سوڈان میں بھی بہت ہوتے رہتے ہیں، اس طرح کے بہت ہوئے، تو مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ تعالیٰ اس کو جس چیز کا مستحق ہے، جس لعنت کا اس پر نازل فرمائے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. پہلے تو عیسیٰ اور مسیح بنا، پھر اس کے بعد کیا بنا، اپنے کو اس نے کہا کہ میں مرد ہوں، نہ بہت کچھ اس کے اندر مالی خولیا کی بیماری تھی یا کیا تھی، بہرحال مختلف قسم کے دعوے کیے. آج کل اس کے اس بد مذہب پر لوگوں کا کی طرح بہت سے لوگ اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور دشمن یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص مسلمانوں کے اندر فوٹ ڈالنے کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے، اس وجہ سے انگریزوں نے اس کو اس زمانے میں پالا. حقیقت ہے کہ اس کو اپنا لیا اور اس کی حفاظت کی اور ہر موڑ پہ اس کی مدد کرتے تھے. ایک کتاب اس کی نکلتی تھی تو لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر کے، مختلف زبانوں میں چھپ کر کے، عرب ممالک میں بھی بھیجی جاتی تھی، حالانکہ اس وقت ترسیل اور ارسال کا ذریعہ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن بھیجی جاتی تھی کیونکہ اس کے پاس پیسے تھے. لوگ چاہے یہودی اور نصرانی جانتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا کام بہت کچھ ہوگا، تو اس کو انہوں نے کمایا، اور اب بھی اس وقت بھی ان کی اس طرح کی بہرحال پرورش کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو خمس لم یتہن احد قبلی نصرت بالروب مسیرۃ شہر اجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. یہ حدیث جو ہے تیمم کی مناسبت سے انہوں نے مصنف نے ذکر کی, صرف دو چیزوں کا ذکر کیا پانچ چیزوں میں سے, وذکر الحدیث کہا, اور تمام باقی حدیث کو بھی حضرت جابر نے ذکر فرمایا, اس میں سے باقی چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی محبوبیت کا بہت بڑا درجہ ملتا ہے. جی دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ جن چیزوں کی خصوصیت مجھے دی گئی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, جعلت تربتها, کی اس زمین کی مٹی کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے, طہور چاہے وضو کی پاکی ہو یا جنابت کی پاکی ہو اس کا ذریعہ بنایا گیا. اس لفظ کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, اگر پانی نہ ملے تو قصد کرو سعید طیب کا. سعید کس کو کہتے ہیں؟ سعدہ کے معنی چڑھنا. سعید کہتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہو, یہ عام لفظ ہوا عربی کا اس معنی میں. تو اس سے لوگوں نے کلام پاک کے اس لفظ سے علماء نے یہ اخذ کیا کہ ہر وہ چیز جو علی وجہ الارض ہے, اس وقت آپ زمین کے حصے میں سے پتھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کا اس میں اور کوئی ایسی ملاوٹ نہیں ہے, اس کو بھی زمین کا سعید کہا جائے گا, یا زمین کے اوپر جو چیز ہے سب سے اس کو سعید کہا جائے گا, اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر چونا ہے, مٹی کی زمین ہی کے قسم کا ہے, یا کھاری زمین ہے, کوئی بھی ہو اس طرح کی, اس سے آپ مسح تیمم کر سکتے ہیں. یہ بعض علماء کا قول ہے, لیکن اس لفظ کی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں, تربہ جو ہے, تربہ کہتے ہیں اس مٹی کو جو خاص طور پہ زراعت کے قابل ہو, مٹی ملے, ریت خالی نہ ہو یا خالی چونا نہ ہو یا خالی کھاری زمین نہ ہو, بلکہ مٹی ایسی ہو جو زراعت کے قابل ہو, اس قسم کی مٹی, اور جو ہاتھ میں کچھ اس کا حصہ آ بھی جائے, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتیمموا سعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, اس سعید کے ذریعے سے اس کے بعض اجزاء سے اپنے ہاتھ اور اپنے چہروں کا, اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو. تو منہ کا مطلب یہ کہ کچھ چیز اس میں لگنی چاہیے, بچ کر آ جائے ہاتھ میں تاکہ آپ اس پر ملیں. یہ اس حدیث آیت کریمہ کے ان الفاظ سے انہوں نے یہ معنی اخذ کیا کہ نہیں, تیمم صرف اسی چیز سے, زمین کے اسی ٹکڑے سے جائز ہوگی جو مٹی کی قبیل کی ہو یا مٹی کے جنس کی ہو, اور وہ زراعت کے قابل ہو, گرد آلود ہو سکے اس سے, اس کا کچھ حصہ آپ کے ہاتھ میں آ سکے. یہ اختلاف علماء میں ہے, لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں, اگر کسی بھی زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر, پہاڑ ہو, یہاں تک کہ درخت ہو, درخت کی جڑ پر آپ اگر مسح کر لیں, دیوار ہے, سب کو جائز کہا ہے. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے. اگر ترجیح دیا جائے اس مسئلے کے بارے میں کسی ایک پہلو کو, تو یہ کہا جائے گا کہ حقیقت یہ ہے, صحیح بات یہ ہے کہ اس کے کئی مراحل ہیں. اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں مٹی مل رہی ہے, تو مٹی کے علاوہ دوسری چیز سے آپ مسح نہ کریں. جب چیز میسر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیا جعلت تربتها لنا طهورا, اگر مٹی بھی ہے, پہاڑ بھی ہے, پہاڑ کے بعض چٹانوں کے اوٹ میں بارش وغیرہ ہو کر کے مٹی بھی جم جاتی ہے, تو آپ مٹی ہی سے مسا کریں. اگر مٹی نہیں مل رہی ہے, آپ درخت کے اوپر خدا نہ خواستہ کسی نے لٹکا دیا ہے, باندھ دیا ہے, یا نہیں اتر سکتے, نیچے ہاتھی ہے یا جانور شیر ہے اور کچھ ہے, یہ ہمارے استاد تو بےچارے ہاتھی پہ سفر کر رہے تھے, پاگل ہوا تو درخت پر 24 گھنٹے پڑے رہ گئے. ایک قصہ مشہور ہے, وہ صحیح ہے, ان سے خود سنا ہم نے, ہاتھی پاگل ہو گیا تو درخت پر 24 گھنٹہ رہے, مسئلہ وہاں آ گیا, تیمم کیسے کریں, وضو کیسے کریں, نماز کیسے, سب کچھ انہوں نے وہاں درخت پر پڑھی انہوں نے. تو کہنے کا مطلب ایک شکل یہ بھی آ سکتی ہے کہ آپ اگر ایسی جگہ پر ہیں تو جو چیز بھی ملے آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ حرکت بھی نہیں کر سکتے، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہوا میں لٹکا دیا گیا کسی کو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو کیا کرے؟ اسی آنکھ کے اشارے سے تیمم اور غسل، تیمم یا وضو کی نیت کر کے اسی حالت میں پڑھ لے آنکھ کے اشارے سے، اس کی نماز انشاءاللہ اور دوسری نمازوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک پیاری ہوگی، اگر دین کی خاطر اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا، اس سزا میں مبتلا کیا گیا. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف میں جب تربت کا ذکر آیا ہے، مٹی کے زمین کے خاص ایک ایسے جز کا جس کو مٹی کہا جاتا ہے، اور جس کا جز کچھ نہ کچھ ہاتھ میں، اگر وہ میسر ہے تو آپ پتھر یا درخت یا اور کسی چیز پر مسح نہ کریں، اگر نہیں ہے تو پتھر یا کوئی بھی چیز ملے، یہ بھی نہیں مل رہی تو آپ ویسے بھی نماز پڑھ لیں. بہرحال یہ مسئلہ ہے. وعن علی رضی اللہ عنہ عند احمد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں اس کا ذکر کیا ہے، لفظ یہ ہیں، یعنی گویا یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر کہا مختلف الفاظ کے ساتھ. حضرت جابر نے کہا کہ زمین سے جعلت لنا ارض کلہا، زمین سب کا، زمین کا ہر ٹکڑا ہمارے لیے مسجد بھی ہے اور پاکی کا ذریعہ بھی ہے، زمین کا ہر ٹکڑا، اس میں پتھر بھی ہے درخت بھی ہے سب کچھ آ سکتا ہے. لیکن حضرت حذیفہ کی روایت میں اسی طرح یہ لفظ ہے، وہ جعلت تربتوا، حضرت علی کی روایت میں ہے جعلت تراب لی طہورن، تراب میں ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول نے اس کو مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا، اور تیمم کا یہ مسئلہ صرف ایک مرتبہ نہیں آپ نے بیان کیا، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے تھے، وفود بھی آتے تھے، بات دہرانی پڑتی تھی، اور یہ چیز عام ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہو تو اس کو کئی بار بیان کرنا پڑتا ہے، اسی طرح یہ ہوا. ان الفاظ کے ماحول اگر آپ مسئلہ کو اخذ کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر مٹی میسر ہے، مٹی آپ کو مل سکتی ہے تو اسی سے کریں، ورنہ کوئی بھی زمین کا چپا ٹکڑا اس سے آپ کر سکتے ہیں. دوسری روایت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کہتے ہیں بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجہ، مسلم شریف اور دوسرے، بخاری شریف میں یہ روایت نہیں لیکن مسلم شریف اور دوسری سنت کی کتابوں میں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی خاص ضرورت کے لیے بھیجا، فاجنبتو، مجھے جنابت لگی، بیوی ساتھ تھیں یا احترام ہوا، دونوں صورت میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، مجھے جنابت آئی، فلم اجد الماء، مجھے پانی نہیں ملا. جنابت کے بعد اتنا حکم ان کو معلوم تھا کہ پانی سے غسل کرنا ضروری ہو گیا، واجب ہو گیا جنابت کا غسل، لیکن پانی نہیں ملا. فتمرغت فی السعید کما تتمرغ الدابۃ، میں مٹی میں جیسے ایک گھوڑا یا گدھا یا کوئی بھی جانور لوٹتا ہے، اپنے کو الٹ پلٹ کرتا ہے، اسی طرح میں لوٹنے لگا، لوٹ گیا. فتمرغت کما تتمرغ الدابۃ، یعنی گویا ایک اجتہاد انہوں نے کیا. یہ بھی دیکھیے، ہو سکتا یہ چیز ضروری ہے آدمی کے لیے، یہ چیز ضروری ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے، جس طرح اور بہت سے مسائل ہیں، قبلہ کی طرف نماز پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، لیکن آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کا صحیح سمت آپ معلوم کرنے سے عاجز ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ کو ضروری ہے کہ اجتہاد کریں، سوچیں ہم ادھر سے آئے تھے تو ادھر مڑے تھے، ادھر گئے تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس طرف ہوتی، یعنی آپ کوشش، یہ نہیں کہ جس طرف چاہیں پڑھ لیں، نماز تولو یہاں نہیں آئے گا، آئے گا اگر غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک ہر جگہ ہے، لیکن آپ کے اوپر واجب اور فرض ہے کہ قبلے کی سمت کو معلوم کریں. کسی طریقے نہیں معلوم ہو سکا دوسرے کے ذریعے سے تو آپ سوچیں آئے تھے اس طرح کیسے، اور یا ستاروں کا کوئی ایسا نشان ہو یا جو کچھ بھی، بہرحال معلوم کرنا ضروری ہے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اسی طرح اور دوسرے مسائل میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب کوئی مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سامنے واضح طور پر نہیں معلوم ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت کے ذریعے سے تنصیص نہیں کی ہوتی تھی تو اس میں اپنا اجتہاد کرتے تھے. اجتہاد کا دروازہ امت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہنا ایک فطری چیز ہے، کیونکہ دنیا میں نئے مسائل آئیں گے. یہ بھی ایک چھوٹا سا آپ یعنی کہہ لینے دیجئے کہ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ نہیں، وہی بات آپ کہہ سکتے ہیں جو چاروں مذہبوں میں ہو، اگر نہیں ہے تو اس کا آپ فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ اجتہاد کا دروازہ اب بند ہے. تو ہم ان سے پوچھیں گے ہوائی جہاز پہ کیسے نماز پڑھیں گے آپ، ہوائی جہاز تو ائمہ اربع کے زمانے میں نہیں تھا، کس مسئلے کے تحت یا کس کیا نام ہے اصول کے تحت آپ نماز پڑھیں گے ہوائی جہاز پر؟ خون کسی کے لیے چڑھانے کا مسئلہ ہوا کیسے، کسی کے عضو کا مسئلہ ہوا کاٹ کر کے دوسری جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں جا، یہ سب مسائل اجتہادی امت کے ہیں. اجتہاد کا دروازہ فطرت چاہتی ہے کہ کھلا رہے، اگرچہ لوگ بند کریں تو اس کو بند کرنے ان کے بند کرنے سے وہ بند نہیں ہوگا، وہ خود مجبور ہو جاتے ہیں. آج ہم خود دیکھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے، ان کے میگزین کو اٹھا کے دیکھیے، ان کے فتاوا کو اٹھا کے دیکھیے تو کہتے ہیں نہیں جہاز پر نماز پڑھنا چاہیے. کہاں سے لیا آپ نے؟ آخر اجتہاد تو کیا، ایک طرف بند بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے اوپر کھول رہے ہیں دوسرے کے لیے بند کر. غلط ہے یہ بہرحال. تو لیکن شرط یہ ہے کہ اجتہاد کے آلات قرآن و سنت کی روشنی اس کے پاس ہو، قرآن و سنت کی تعلیم اس کے سامنے ہو. ہر ایک اجتہاد کا مستحق نہیں، مفکر ہو کر کے اجتہاد نہیں کر سکتا ہے. ہاں جو شخص قرآن اور سنت فقہاء امت کے اقوال کے میں زندگی گزار رہا ہے اسی کو حق ہے کہ وہ اجتہاد کرے. بہرحال جی
تیمم کے بارے میں کب ہوگی؟
تیمم کے بارے میں ہاں یہ فرمایا، انہیں پوچھ رہے ہیں کہ کب نازل ہوئی. غزوہ مریسی ایک غزوہ ہے جو پانچویں صدی ہجری میں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن میں پڑھ کر کے اس غزوے میں نکلی تھی. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت تھی، آپ کی نو بیویاں تھیں، تو جب اگر کسی ایک کو لے لیتے تو دوسری لڑائی کر سکتی تھی، ان کو حق تھا کہ ان کو کیوں لیا ان کو کیوں لیا، تو قرآن ڈالتے تھے، گوٹی ڈالتے تھے، جس کے نام سے قرآن نکلتا تھا وہی پیارے رسول کے ساتھ جاتی تھی. حضرت عائشہ کہتی میں بد دعا کرتی تھی کہ میرے نام کا قرآن نکلا ہے. بہرحال وہ نکلا، گئیں تو جاتی تھی تو کہتی تھی کہ میں نے کسی سے ایک ہار منگنی لے رکھا تھا استعارے پر، وہ ہار میں کہیں قضاء حاجت کے لیے گئی، وہ کہیں گر گیا اور اس پر اونٹنی بیٹھ گئی کوئی، اور ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پریشان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو حکم دے دیا کہ آگے چل کر کے، کیونکہ وہاں جہاں بیٹھے تھے جہاں تھے وہاں پانی نہیں تھا، جہاں رات گزاری تھی پانی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آگے پانی ڈھونڈا جائے پھر وضو کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ ان کا ہار گم ہو گیا ہے، چونکہ دوسرے کا تھا، اگر اپنا ہوتا تو شاید کوئی دوسری بات ہوتی، آپ نے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا. اسی تلاش میں قافلہ کو دیر ہو گئی، پانی نہیں تھا، صلات کا وقت ختم ہو رہا تھا. اللہ رب العزت نے اس وقت آیت تیمم نازل فرمائی. تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے آل ابو بکر تمہاری برکت سے ہمیں بہت کچھ ملا، یعنی گویا حضرت عائشہ کی برکت سے ایک نیا آسان مسئلہ مل گیا. اس سے پہلے تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. اب تیمم کر لو اور تیمم کر کے صلات پڑھو اور اس کے بعد راستہ لو. تو یہ ہوا تھا غزوہ مریسی کا قصہ ہے. جزاکم اللہ خیر. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ فاجنبت فلم اجد الماء، پانی نہیں ملا، فتمرغت فی الصعید، مٹی میں میں لوٹ پوٹ کرنے لگا. ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گویا یہ سمجھا کہ جب وضو چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے ہتھیلی اور منہ پوچھ کر کے پاکی حاصل کی جاتی ہے، تو اب پورے جسم کو مجھے گویا جنابت لگی ہے، تو وہ یعنی جانور کی طرح مٹی میں اپنے کو دھول میں لتپت کر لیا گویا، یہ سمجھ لیجئے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی صلات وغیرہ بھی پڑھی ہوگی قطعاً، اسی لیے انہوں نے یہ پاکی حاصل کی. ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فذکرت لہ ذلک، یہ حادثہ ان سے آپ سے ذکر فرمایا، کیونکہ ایک نئی چیز تھی، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، تو آپ نے ان کو صلات واپس کرنے کا، کیونکہ غلط طریقہ استعمال کیا اور کچھ نہیں اجتہاد کیا، غلطی بھی ہو جائے ان کو اجر ملے گا. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلات کے اعادے کا، اس کو دوسری بار پڑھنے کا حکم نہیں دیا. قال انما یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اتنا تمہارے لیے کافی تھا غسل کے لیے بھی، پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا اور داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر آپ نے ملا. وظاہر کفیہ وجہہ، داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر آپ نے اور داہنے اندر کی ہتھیلی کو بائیں کی ہتھیلی سے ملا اور چہرے کو ملا. آپ نے فرمایا یہ تیمم کے لیے کافی ہے پاکی کے لیے، چاہے وہ وضو کی جگہ پر ہو یا غسل کی جگہ پر ہو. یہ روایت متفق علیہ ہے، بخاری شریف کی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لیکن یہ لفظ جو بیان کیا گیا ہے یہ لفظ امام مسلم نے اس لفظ سے بیان کیا ہے. امام بخاری کی روایت میں مختلف الفاظ میں مختصر طور پر کئی جگہ یہ روایت آئی ہے. وفی روایت للبخاری وضرب بکفیہ الارض ونفخ فیہما، ایک دوسری چیز کی زیادتی اس میں ہے کہ آپ نے زمین پر دونوں ہاتھ کو مارا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پھونکا. یہ مقصد نہیں کہ آپ مٹی اور سے آپ اپنے چہرے کو گرد آلود کر لیں یا اپنے سر کو مٹی سے گرد آلود کر دیں، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکا پھر اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا. یہ اگر اتنی مٹی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو اس کو آپ پھونک بھی سکتے ہیں ایک بار، جیسا کہ علماء کا کہنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا پھونکا. یہ ہے تیمم کا طریقہ. تیمم کی صحیح روایتوں میں سے سب سے زیادہ تیمم کی عام روایتوں میں سے سب سے صحیح روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ ایک بار آپ مٹی پر ہاتھ ماریں اور چہرے اور ہاتھوں کو آپ ملیں، ہتھیلی کو، اور اس کو بھی کہنی تک نہیں ملنا ہے. اگرچہ بعض روایات میں آیا ہے بعض صحابہ سے، یہ ان کا اجتہادی مسئلہ تھا جیسا کہ وہ ذکر کریں گے، صحیح روایت یہی ہے. اور پیارے رسول